حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
پردگار کہہ رہے نہیں، ان فی ذالک لآیت لقومی یسمعون، اس میں نشانی ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سن تو سب رہے ہیں، کل یہ مرحلہ آپ کے سامنے گزرا کہ سن تو سب رہے ہیں، ہر ایک سن رہا ہے، پھر کیا مطلب کہ نشانی ہے سننے والوں کے لیے؟ تو پروردگار اس مقام پر بایولوجیکلی سننے والوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآنی سننے والوں کی بات کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ ایسے بایولوجیکل سننے والے ہیں کہ جو قرآنی سننے والے نہیں ہیں۔ عجیب لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، کہتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ کان ہیں اور سنتے نہیں ہیں؟ کل مفصل آپ کے سامنے بیان ہوا، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے موضوع کی کہ احیاء دین میں امامت کا کردار کیا ہے، دین کی زندگی میں امامت کا کردار کیا ہے، کل اس موضوع کو آپ کے سامنے شروع بھی کیا اور مقدمہ بھی پیش کیا، تو دین کو زندہ کرنے میں امامت کا کردار نہیں ہے، کیونکہ دین کی زندگی تو من جانب اللہ ہے، دین تو زندہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے میں امامت کا کردار، یعنی مجھے دین کے ذریعے سے زندگی عطا کرنے میں امامت کا کردار، یعنی میں کیسے زندہ ہوں دین کے ذریعے سے، مجھے کیسے حیات ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا مطلب؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں پکاریں، اذا دعاکم، جب تمہیں پکاریں، آپ دعا جو کہتے ہیں، دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا، پروردگار کو پکارنا، پروردگار متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو لے کر کے جانا، اس کو پکارنا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی اجابت کرو، اللہ کی پکار کا جواب دو، اور رسول اللہ کی پکار کا جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، یعنی جب وہ تمہارے سامنے دین کا پیغام لے کر کے آئیں، تو تم اس پیغام سے منہ موڑنے والے مت ہو جانا، اس پیغام میں سے پک اینڈ چوز مت کرنا، اپنی مرضی کا دین لے لو۔ قرآن مجید کہتا ہے نا، بعض کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، بعض کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق دین کو نہیں لیتے، اپنی مرضی کے مطابق دین کو لیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، نہ مکمل منہ موڑنے والے ہو جانا کافروں کی طرح سے، نہ بعض کو ایکسپٹ اور بعض کو ریجیکٹ کرنے والی پوزیشن پر آنا منافقوں کی طرح سے۔ پھر کیا کریں؟ اذا دعاکم، جب پکاریں تو استجیبو، اپنے پورے وجود کے ساتھ جواب دو، اپنے پورے وجود کے ساتھ لبیک کہو، اپنے پورے وجود کے ساتھ کہو کہ میں حاضر ہوں اے خدا، اے رسول خدا، اے ولی خدا، میں حاضر ہوں۔ لما یحییکم، یہ مت سمجھنا کہ جو تم جواب دو گے اس کے بدلے میں انہیں کچھ ملنے والا ہے، نہیں، تمہاری اپنی حیات اس بات پر موقوف ہے، اور تمہاری اپنی حیات اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تم کتنی اجابت کرتے ہو خدا اور رسول خدا کی۔ تو جب وہ دین لے کر کے آئیں، جب وہ دین کا پیغام من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے لے کر کے آئیں، تو تم اجابت کرنا، دین کے پیغام کو ایکسپٹ کرنا۔ دین زندہ ہے اور دین زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی کہ دین تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تم دین کے دشمن ہو گئے۔ تو جب دین کے دشمن ہو گئے، تو اب دین کو ریسکیو کرنے والے کی ضرورت ہے۔ کل جو میں نے آخری گفتگو میں مثال پیش کی تھی، وہ کیا تھی کہ ایمبولینس اگر کسی کو بچانے کے لیے جاتی ہے، دھماکہ ہو گیا کسی مقام پر، لوگ زخمی ہیں، ایمبولینس جا رہی ہے بچانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن جب لوگ وہاں پر جذبات میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایمبولینس کو آگ لگاتے ہیں، ایمبولینس کے شیشے توڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے، یہ ریسکیو کرنے کے لیے آ رہی ہے، یہ بچانے کے لیے آ رہی ہے، یہ حفاظت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ جو حفاظت کے لیے آ رہا ہو اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ تو دین ہم نے بھیجا تمہاری حفاظت کے لیے، لیکن تم نے اپنے کارناموں کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جب دین خطرے میں پڑ جائے، تو کوئی ریسکیو کرنے والے کو ریسکیو کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی بچانے والے کو بچانے والا ہونا چاہیے، کوئی حفاظت کرنے والے کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس ذات کو کہ جو دین کی حفاظت کرے, جو دین کو ریسکیو کرے, جو دین کی محافظت کرے, امام کہا جاتا ہے. تو امامت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب دین لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے, جب لوگ دین میں تحریف کرنے لگے, جب بچانے والے کے دشمن ہو جائیں, تو اب کوئی آئے اور آ کر کے اپنی جان کو قربان کرے اور دین کو بچائے, تاکہ یہ دین لوگوں کو بچا سکے, تاکہ یہ دین لوگوں کو بچا سکے. اب عزیزان گرامی قدر, دین جو ہمیں حیات دینا چاہتا ہے, جو دین ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے, اس زندگی کے ایکسپٹنس میں جو سب سے بڑا ہرڈل ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اور آپ دین کو مجموعی طور پر ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتے. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا میں اربوں مسلمان ہیں اور کروڑوں شیعہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ آپ کو معاشرہ ترقی کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آتا, کمال کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آتا, بلکہ پستی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں اور آپ دین کے سلسلے میں پک اینڈ چوز کے قائل ہیں. میں اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ دین میں سے جو مجھے پسند آئے وہ لے لوں. اب میں بہت آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر میں ایک ایسا مولانا ہوں, صرف مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میں ایک ایسا مولانا ہوں کہ جو کاروانوں میں جاتا ہوں زیارت کی, تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میری مجلس کا ٹاپک یہ ہے کہ زیارت کی فضیلت کتنی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں جس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں میں اسی کو مکمل دین سمجھ رہا ہوں. اور اگر میں امام جماعت ہوں تو میں کہوں گا جو مسجد میں نہیں آتا اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ میں امام جماعت ہوں. یعنی جو میں ہوں, جو میرے نفس کی کیفیت ہے, جو میرے نفس کی کیفیت ہے. ہمارے بہت ہی اچھے خطیب ہیں علامہ باقر حسین زیدی صاحب, وہ ان کے ساتھ ایک نشست تھی تو انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی اور مجھے واقعا بہت پسند آئی وہ بات, اور ان کا نام لے کر کے اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی بات ہے, میری بات نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک امام حسین کے قیام کی تفسیر اپنے نفس کی کیفیت کے مطابق کرتا. یعنی کیا مطلب؟ چونکہ مجھے نماز اچھی لگتی ہے تو میں کہوں گا امام حسین نماز بچانے نکلے تھے. اگر کسی کو, یعنی جس کو جو پسند آئے گا امام حسین کے کلام سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ امام حسین کیوں نکلے تھے, بلکہ وہ اپنے نفس کے آئینے میں تحریک حسینی کو دیکھے گا. حسین کے آئینے میں حسین کو نہیں دیکھے گا, اپنے نفس کے آئینے میں حسین کو دیکھے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر میں نمازی ہوں, میں مسجد والا ہوں, تو میں کہوں گا نماز نہیں پڑھی تو عزاداری تمہارے منہ پر پروردگار مارے گا. اور اگر میں ماتمی ہوں تو میں کہوں گا اگر صفحے ماتم میں نہیں آئے تو پروردگار تمہاری نمازوں کو تمہارے منہ پر دے کر کے مارے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں دین کو دین کے آئینے میں نہیں دیکھ رہا, دین کو اپنے نفس کے آئینے میں دیکھ رہا ہوں. میں اپنے نفس کے آئینے میں دیکھ رہا ہوں. جو میری اپنی کیفیت ہے نا اس وقت, جو میں کر رہا ہوں وہ حق ہے, اور میں امام حسین کے قیام کی تفسیر, آئمہ کے کلام کی تفسیر اپنے نفس کے آئینے میں کرنا چاہتا ہوں. اور یہی سبب ہے عزیزان گرامی قدر, یہ میں ایک موضوع ہے کہ جس کو یہاں پر چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ جاتے جاتے ایک چیز نہیں چھوڑ کر کے گئے, دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے ہیں, کہ جب قرآن کی تفسیر کرنا ہو تو اپنے نفس کے آئینے میں مت کرنا, اہل بیت کے آئینے میں کرنا, اور جب اہل بیت کی تفسیر کرنا ہو تو اپنے نفس کے آئینے میں مت کرنا, قرآن کے آئینے میں کرنا. صلوات پڑھیے محمد والا. یا علی. اب آپ توجہ فرمائیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, کہ میں اور آپ دین کو مکمل طور پر ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. امامت کا کام کیا ہے؟ میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں. امامت کا کام کیا ہے؟ امامت کا کام اس مرحلے پر یہ ہے کہ امامت تمہارے اندر اس ظرفیت کو ایجاد کرے, اس وسعت کو ایجاد کرے, اس کیپیبلٹی کو ایجاد کرے, اس قابلیت کو, اس صلاحیت کو ایجاد کرے کہ تم دین کو مکمل طور پر اڈاپٹ کر سکو. 61 ہجری میں جب سید الشہداء حج کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو کیا لوگ مکمل دین کے منکر ہو گئے تھے؟ مکمل دین کے منکر نہیں ہوئے تھے. حج کے لیے لاکھوں جمع ہو رہے تھے مکہ میں جب حسین ابن علی مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے. سب مکہ میں جمع ہو رہے تھے حج کے لیے, نمازیں پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, خمس و زکات دے رہے تھے. پھر پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ جو پسند آ رہا تھا دین سے اس کو اڈاپٹ کر رہے تھے, اور جو پسند نہیں آ رہا تھا اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے, اس کو ماننے پر تیار نہیں تھے, اس کو اپنی زندگی میں لانے پر تیار نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نماز پڑھنے سے جان کو خوف نہیں, روزہ رکھنے سے جان کو خوف نہیں ہے, تو رکھے جا رہے ہیں, بلکہ تعریف بھی ملتی ہے. چار لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نمازی ہیں, چار لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ, حج کرنے تو کہا ایک حج ہو گیا, حاجی ہو گئے, دو ہو گئے تو الحاج ہو گئے, لوگ تعریف بھی کرتے ہیں. تو دین کے وہ پیغامات کہ جو میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے اسے میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور دین کا وہ پیغام کہ جسے میں اپنے لیے, اپنے مقام و منصب کے لیے, اپنے خاندان کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. یزید کے خلاف بولوں گا تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانا پڑے گا, مال غنیمت رک جائے گا, جو ملتا ہے بیت المال سے حصہ وہ روک لیا جائے گا. اگر یزید کے خلاف بولوں گا, جو میرا مقام ہے, جو میرا منصب ہے, میں واقعا ریکمینڈ کروں گا خاص طور پر اپنے جوانوں کو خطبہ منا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا, ترجمہ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا ترجمہ مولانا سید علی مرتضی زیدی صاحب نے کیا تھا ایک زمانے میں, میں نے وہ دیکھا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ آج وہ اویلیبل ہے یا نہیں, لیکن بہت خوبصورت ترجمہ تھا, اور صادق نجمی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے, دار الثقلین نے اس کو پرنٹ کیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتاب چھپتی ہے نہیں چھپتی, اویلیبل ہے یا نہیں, پی ڈی ایف یقیناً اس کی اویلیبل ہوگی. خطبہ منا ضرور بضرور پڑھیے, ضرور بضرور. خطبہ منا کس سال کا ہے؟ 59 ہجری کا. 60 ہجری میں امام حسین نے حج نہیں کیا, 59 ہجری میں جو امام حسین حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو منا کے میدان میں امام نے اس وقت کے جتنے بھی اکابرین تھے, زعما تھے اس وقت کے جتنے بھی, ان سب کو بلایا ہے کہاں پر؟ اپنے خیمے میں. اور منا کے میدان میں امام نے جتنے صحابہ زندہ تھے اور حج پر آئے ہوئے تھے, جتنے تابعین تھے, حافظین قرآن تھے, قبیلوں کے سردار تھے, سب کو امام نے بلایا اور بلا کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے میں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا پرابلم کیا ہے. امام کبھی بھی کسی کا ذاتی دشمن نہیں ہوتا, امام فکر کا اور اس کے مرض کا دشمن ہوتا. اگر طبیب مریض کا دشمن ہو جائے تو علاج نہیں کر سکتا, طبیب کو مریض کا دشمن نہیں ہونا ہوتا, طبیب کو اس کے مرض کا دشمن ہونا ہوتا. تو امام نے ان کے مرض کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں جو مرض لاحق ہو گیا ہے نا, جو بیماری تمہیں لاحق ہو گئی ہے, وہ کیا؟ امام نے کہا تمہاری بیماری یہ ہے کہ تمہیں اسلام نے عزت دی. تمہارے پاس جو آج عزت ہے وہ اسلام کی بدولت ہے, جہاں سے تم گزرتے ہو چار لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے, لیکن اب دوبارہ تم یہ حاصل کی ہوئی عزت اسلام ہی کے نام پر گنوانا نہیں چاہتے. یعنی اسلام نے تمہیں عزت دی, اب تم اسلام کی دی ہوئی عزت کو واپس پلٹانا نہیں چاہتے. اگر اسلام کی دی ہوئی ہے واپس پلٹا دو اسلام کی راہ میں, خدا تمہیں اور عطا کرے گا. نہیں, تم ڈرتے ہو کہ ایک دفعہ اگر یہ عزت چلی گئی واپس نہیں آئے گی. آج تمہارے معاشرے میں تمہارا احترام اسلام کے سبب سے ہے, لیکن تم اس عزت کو دوبارہ اسلام پر جب وقت آیا ہے تو گنوانے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصیت دوسروں سے جدا کرتی ہے وہ کیا؟ کہ ائمہ نے دین کے نام پر عزت حاصل بھی کی, اور جب دین پر وقت آیا تو اپنی عزت کو گنوایا بھی. آسان نہیں ہوتا عزیزوں, آسان نہیں ہوتا. میں اور آپ آج کہیں خطرہ ہو اپنے بہن بیٹیوں کو لے کر کے نہیں جاتے. سید الشہداء کے لیے واقعا حقیقتاً آسان نہیں تھا کہ نبی زادیوں کو اور علی زادیوں کو ساتھ لے کر کے جائے, لیکن جانتے تھے کہ اسلام کی حفاظت چونکہ موقوف ہے ان کو لے جانے پر, تو چونکہ اسلام سے حاصل کی ہوئی عزت ہے تو اسلام پر واپس پلٹائی. اور جب انسان اسلام سے حاصل کی ہوئی عزت دوبارہ خدا کی طرف پلٹاتا ہے تو خدا کئی گنا واپس پلٹاتا ہے کئی گنا کر کے۔ پھر کربلا کے میدان میں شاید کچھ دنوں کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسین سے عزت کو چھین لیا، لیکن چھیننے والا قیامت تک ذلیل ہو جاتا ہے، حسین قیامت تک عزیز ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف پلٹا دی عزت، جو خدا کی طرف سے آئی تھی وہ دوبارہ خدا کی طرف پلٹا دی۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا نا کہ ہے کوئی جو خدا کے ساتھ سودا کرے۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ صف کے اندر ارشاد فرمایا، پروردگار کہتا ہے هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں تجارت بتاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ بزنس کرو۔ بزنس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ پیسے دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پروفٹ کے ساتھ واپس ملے، اور پروفٹ کس کے حساب سے ملتا ہے؟ جس کو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے مقام اور اس کے کیلیپر کے حساب سے واپس ملتا ہے، اس کے بزنس کے حساب سے واپس ملتا ہے، جتنا پروفٹ مارجن ہوتا ہے اس کے حساب سے واپس ملتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے بزنس کرنا چاہتے ہو، هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں تجارت بتاؤں؟ سورہ مبارکہ صف کی ابتدائی آیت ہے، آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں، ابتدائی آیت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں تجارت بتاؤں؟ پروردگار کیا تجارت ہے؟ کہ میرے ساتھ تجارت کرو، جب مجھے دو گے، دنیا کے کسی کو بھی دو گے تو اس کا مال جتنا بھی زیادہ ہو محدود ہے، اس کے پاس عزت جتنی بھی ہو محدود ہے، تو جب محدود دو گے تو وہ محدود پلٹائے گا، لیکن اگر خدا کو دو گے تو خدا لامحدود ہے، اپنا محدود لامحدود کے حوالے کرو تاکہ وہ تمہیں لامحدود کر کے واپس پلٹائے۔ تو هل ادلکم علی تجارت، تو امامت کا کردار کیا ہے؟ امامت کا کردار یہ ہے کہ امامت تمہارے وجود میں اس ظرفیت کو ایجاد کرتا ہے، اس کیپیبلٹی کو، اس قابلیت کو ایجاد کرتا ہے کہ تم جس مقام پر جانے سے ڈر رہے ہوتے ہو نا، کہ دین کے اس بات پر میں کیسے عمل کروں۔ نماز پڑھنے سے نہیں ڈر رہے تھے، توجہ فرمائیے عزیزوں، نماز پڑھنے سے نہیں ڈر رہے تھے 61 کے مسلمان، روزہ رکھنے سے نہیں ڈر رہے تھے، کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈر رہے تھے۔ جس چیز سے تم ڈر رہے ہوگے، امام اسی راستے پر آگے بڑھ کر کے تمہیں بتائے گا کہ نہیں، اپنے نفس کے اندر اس کیپیبلٹی کو ایجاد کرو کہ تم دین کو مکمل طور پر اڈاپٹ کر سکو۔ امام کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو آگے بڑھ کر کے راستہ دکھائے تمہیں، تمہیں بتائے کہ دیکھو اس راستے پر جایا جا سکتا، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جایا جا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مدینہ، وہی مدینہ، وہی اصحاب، وہی گھر، وہی رہنے والے، لیکن 61 ہجری سے پہلے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن 61 ہجری کے بعد پورا عالم اسلام یزید کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو گیا۔ یہ کیپیبلٹی، یہ ظرفیت، یہ وسعت کس نے ایجاد کی مسلمانوں میں کہ اس جانب جائیں کہ جہاں خطرہ تھا، دین کے اس حکم کو اڈاپٹ کریں کہ جس حکم کو اڈاپٹ کرنے میں خطرہ تھا؟ اس ظرفیت کے ایجاد کرنے والے کو امام کہا جاتا ہے، جو اس ظرفیت کو ایجاد کرے، جو اس صلاحیت کو، اس کیپیبلٹی کو ایجاد کرے۔ تو اگر اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کے آئینے میں دیکھو، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اہل بیت کے آئینے میں دیکھو۔ اگر تم قرآن کو اہل بیت کے آئینے میں دیکھو گے تمہیں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ اسراء کی جو آیتیں ہیں، عجیب آیتیں ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، مومنوں کے لیے یہ قرآن، اب توجہ فرمائیے گا، مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے۔ کون سا قرآن؟ یہی 30 پارے، یہی جو دو جلدوں کے درمیان ہے نا، یہ قرآن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ظالم اس سے نقصان اٹھائیں گے، نہیں، ظالم اس سے کچھ نہیں اٹھائیں گے سوائے نقصان کے، یعنی 0.1% بھی ظالم کو اس سے شفا ملنے والی۔ کس چیز سے؟ قرآن سے۔ قرآن یعنی خدا کا کلام، قرآن یعنی پروردگار متعال نے جس کو وحی کے ذریعے سے نازل کیا اپنے حبیب کے اوپر، یعنی وہ کلام جس میں ایک زبر اور ایک زیر کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ کلام کہ جو کلام الہی ہے، جو متقن کلام ہے، اس سے زیادہ متقن اور یقینی کوئی کلام نہیں ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ اسراء کی ابتدائی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ یہی قرآن، یہی قرآن کچھ اور نہیں عزیزوں، یہی 30 پارے مومنوں کو شفا اور رحمت دیں گے، ظالموں کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، یہی قرآن. وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ کبھی سوچیں کہ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز دو چیزیں کیسے دے سکتی ہے؟ ایک ہی چیز دو چیزیں کیسے دے سکتی ہے؟ بھائی اگر اس گلاس میں پانی ہے تو جو پینے والا ہے اس کو پانی ہی کا ٹیسٹ آئے گا. توجہ فرمائیں، جو بھی پینے والا ہے اس کو پانی کا ٹیسٹ آئے گا. اب میں کہوں کہ کوئی پیئے تو اس کو میٹھا لگے گا، کوئی پیئے تو اس کو کڑوا لگے گا، تو آپ کہیں گے جب ایک ہی چیز ہے تو اس کے دو ٹیسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ٹیسٹ ہے وہی ٹیسٹ ہے. تو اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو قرآن میں مسئلہ نہیں ہے. جس طرح میٹھا پانی بھی اگر تم بیمار ہو جاؤ اور مریض ہو جاؤ تو تمہیں کڑوا لگتا ہے، اسی طرح اگر تمہاری زبان اہل بیت کے ذکر سے اور ان کی تعلیمات سے دھلی ہوئی نہیں ہوگی تو قرآن سے بھی اگر استفادہ کرنا چاہو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوائے خسارے کے تمہیں کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے. یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کے آئینے میں دیکھو، قرآن کو اہل بیت کے آئینے سے سمجھو، اہل بیت کو قرآن کے آئینے سے سمجھو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری زبان پاک ہو جائے. امام رضا کے پاس صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے نا کیسی کیسی علمی گتھیاں ہیں کہ جو آئمہ نے سلجھائی ہیں. کہا کہ ایک آیا شخص ملحد ہو گیا اور بہت سے اس کے اشکالات تھے، بہت سے اس کے شبہات تھے. اس میں سے ایک اس نے ویسے ہی بات کی، کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ رسول محبوب الہی ہیں، پروردگار رسول سے محبت کرتا. کہا اب مسلمانوں کے درمیان یہ شبہ چھوڑ دیا، مسلمانوں کے درمیان یہ سوال چھوڑ دیا. تو جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو پہلے کہتے ہو لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہو محمد الرسول اللہ. تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے، انسان اپنے نام پر اس کا نام مقدم کرتا ہے. تو تم کہتے ہو خدا نبی سے محبت کرتا ہے، اور جب کلمہ پڑھنے جاتے ہو تو پہلے خدا کا نام لیتے ہو پھر محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہو. تو جب یہ شبہ پھیل گیا معاشرے میں اور لوگ امام کی خدمت میں آئے تو امام نے اس کا جواب دیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ تم نجس زبان سے محمد مصطفیٰ کا نام لو، پہلے خدا کے نام کے ذریعے سے اپنی زبان کو اس قابل کرو کہ محمد مصطفیٰ کا نام لے سکو. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے اپنی زبان کو طاہر کرنا پڑے گا، اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے اپنی زبان کو طاہر کرنا پڑے گا. یعنی جب بھی تم قرآن کے محضر میں جاؤ، اب توجہ فرمائیے، جب بھی قرآن کے محضر میں جاؤ تو اہل بیت کی نگاہ سے جاؤ، اپنی نگاہ سے قرآن کو مت دیکھو. اپنی نگاہ سے قرآن کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آج کا موضوع ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اہل بیت کی نگاہ سے نہیں جاؤ گے نا تو قرآن کی ایک وسعت ہے. اب توجہ فرمائیے گا، تھوڑی سی مشکل بات ہے، اس سے عبور کر جائیے گا. قرآن کی ایک وسعت ہے، اس وسعت کے سمانے کے لیے کسی ایسے ظرف کی ضرورت ہے کہ جو اتنا ہی وسیع ہو جتنا قرآن وسیع ہے. اگر تم قرآن کی وسعت کے مطابق کا ظرف نہیں لے کر کے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ تم قرآن سے اتنا لے کر کے آؤ گے جتنا ظرف لے کر کے گئے ہو، اور یہ جو اتنا لے کر کے آؤ گے نا یہ تمہیں شفا اور رحمت دینے کے بجائے خسارہ اور نقصان دے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں باز لے لیا، تم نے باز کو چھوڑ دیا، تم نے مکمل قرآن کو نہیں لیا. اس لیے جب قرآن کے سامنے جاؤ تو اپنا محدود ظرف لے کر کے مت جاؤ، قرآن لامحدود ہے تو تمہیں لامحدود ظرف لے کر کے جانا پڑے گا. تو قرآن کے پاس جاؤ تو اہل بیت کا ظرف لے کر کے جاؤ، اور اہل بیت کی بارگاہ میں پہنچو تو قرآن کا ظرف لے کر کے جاؤ. اسی لیے رسول اللہ دو چیزوں کو چھوڑ کر کے گئے. نتیجہ کیا ہوگا اس کا عزیزان گرامی قدر؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تمہیں قرآن ویسا نظر آئے گا جیسا خدا دکھانا چاہتا ہے، اور تمہیں اہل بیت ویسے نظر آئیں گے جیسا خدا دکھانا چاہتا ہے. آج ہمارے معاشرے کی جو بنیادی ترین مشکلات ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا میں چاہوں، اور قرآن کو بھی ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا میں چاہوں۔ ہم اہل بیت کو قرآن کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہتے اور قرآن کو اہل بیت کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ فکری انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں، نتیجتاً فکری پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، نتیجتاً معاشرے میں ایک پیراڈاکس کی اور تناقص کی صورت حال ایجاد ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس مسئلے کو حل کیجئے، دوسرا مسئلہ خراب ہو جائے، اس مسئلے کو حل کیجئے، تیسرا مسئلہ خراب ہو جائے۔ آپ اصلاح کرنے جائیے تو آپ اہل بیت کو نقصان پہنچائیں گے، آپ فضائل بیان کرنے جائیے تو لوگ بے دین ہو جائیں گے، بے عمل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ اہل بیت کے مطابق بیان کیے جا رہے ہیں، نہ اصلاح اہل بیت کے مطابق کی جا رہی ہے۔ آپ اگر اس پیراڈاکس سے اور اس تناقض سے جو ہمارے معاشرے کے اندر وجود میں آ رہا ہے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اہل بیت کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، قرآن کو اہل بیت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ اب بعض موضوعات ایسے ہیں کہ واقعاً انسان ایک گھنٹے کی تقریر کے لیے شاید 5-6 گھنٹے مشوش رہتا ہے کہ ان موضوعات کا کیا کیا جائے، ان موضوعات پر گفتگو کی جائے، ان موضوعات پر گفتگو نہ کی جائے۔ اگر ان موضوعات پر گفتگو نہ کی جائے تو احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، اور اگر گفتگو کی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی پھر اپنی مرضی کا اس میں سے کلپ کاٹے گا اور کاٹ کر کے فارورڈ کرے گا، اور پھر آپ لوگوں کو جواب دیتے پھریں 2 مہینے 8 دن کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ پوری مجلس تو کسی نے جا کر کے سننی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی تھی اور کس مقدمے اور کس کانٹیکسٹ اور کس سیاق و سباق کے ساتھ بات اس مقام تک پہنچی تھی۔ مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری دید کیا ہے قرآن کو دیکھنے کی بھی، اور ہماری دید کیا ہے اہل بیت کو دیکھنے کی بھی۔ اب اگر آپ قرآن کو اہل بیت کی دید سے نہیں دیکھیں گے، قرآن کو اہل بیت کی دید سے نہیں دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کو امام کا حاضر و ناظر ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر شفاعت کا موضوع آپ کے لیے مبہم رہ جائے گا۔ پھر جب کہا جائے گا کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے تو آپ کو یہ ایسا محسوس ہوگا جیسے اہل بیت بے عملی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوگی بات؟ اس لیے آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ آپ قرآن کو اہل بیت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، اس لیے شفاعت کا موضوع آپ کو بے عملی دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن میں عقیدہ شفاعت کو نگاہ اہل بیت سے دیکھیں گے تو آپ کو شفاعت عمل کے مخالف نہیں بلکہ عمل کی طرف لے جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس مسئلے کو اس طرف رکھیے۔ اسی طرح سے اگر آپ اہل بیت کو قرآن کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے اہل بیت کو قرآن کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو پھر آپ امامت کے موضوع کو، کیونکہ آپ قرآن سے آشنا نہیں ہیں اور آپ نے قرآن کے آئینے میں اہل بیت کو نہیں دیکھا، تو پھر آپ امامت کے موضوع کو زمان و مکان میں مقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو آپ امامت کو زمان و مکان میں مقید کر رہے ہیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ اپنے نفس کی کیفیت کے اعتبار سے اہل بیت کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کے اعتبار سے اہل بیت کو نہیں دیکھ رہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ کے زمانے میں، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی رسول اللہ کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہے جانتے ہیں کہ مکہ میں کافروں کی صورت میں، مدینہ میں منافقوں کی صورت میں پتھر مار رہے ہیں رسول اللہ کو، رسول اللہ کے نالین مبارک لہو لوہان حضرت صدیقہ کبرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے زخموں کو صاف کرنے۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، مستقل قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ سارے واقعات قرآن کے ہمزمان انجام پا رہے ہیں، قرآن کے ہمزمان انجام پا رہے ہیں سارے کے سارے واقعات۔ اور مدینہ کے اندر منافقین رسول اللہ کے جنگ کی خبریں پہنچا رہے ہیں یہودیوں تک، جنگ سے فرار اختیار کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے رسول اللہ کو اذیت دینے کے لیے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیتیں آپ کے سامنے، کبھی رسول اللہ کو اس طرح پکار رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے بے ادبی سے رسول اللہ کو پکار رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ اور قرآن مستقل نازل ہو رہا ہے، اور قرآن مستقل نازل ہو کر کے رسول اللہ کے دشمنوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن مستقل نازل ہو کے فرعون کی بات کر رہا، نازل ہو رہا ہے رسول اللہ پر وحی الہی، اور بات رسول اللہ کے دشمنوں کے نام نہیں لے رہا، مستقل نام کس کے لے رہا ہے؟ فرعون کا نام لے رہا ہے. تو فرعون تو گزر گیا، رسول اللہ کے دشمن تو آج اس زمانے میں کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن یہ نام نہیں لے رہا بلکہ قرآن فرعون کا نام لے رہا ہے، بار بار فرعون کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. بھائی کئی سو سال گزر گئے موسیٰ کو گزرے ہوئے، کئی سو سال گزر گئے فرعون کو گزرے ہوئے، اور فرعون کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے. فرعون کو جو دوبارہ زندہ کیا ہے وہ قرآن نے زندہ کیا، ورنہ فرعون تو ختم ہو چکا تھا، قرآن نے فرعون کی مثال دے کر فرعون کے نام کو دوبارہ زندہ کیا. تو اس زمانے میں جو رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس کا نام کیوں نہیں آ رہا قرآن میں؟ اور قرآن میں نام آ رہا ہے فرعون کا کہ جو گزر چکا، وہ بھی اللہ کا دشمن، یہ جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ بھی اللہ کے دشمن، لیکن گزشتہ زمانے کے اللہ کے دشمن کا نام آ رہا ہے، دور حاضر کے اللہ کے دشمن کا نام نہیں آ رہا قرآن میں. تو اب یہ معمہ ہے یا نہیں، سوال ہے یا نہیں، لیکن اس سوال کے ایجاد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سوال کے ایجاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کو الہی اور اہل بیت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے بلکہ قرآن کو اپنے نفس کی کیفیت کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. اللہم صل علی محمد. وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ بالکل اسی طرح، یہ بالکل یہ جو رویہ ہے یہ بالکل وہی والا رویہ ہے، آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، بالکل وہی رویہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے قرآن میں علی کا نام دکھاؤ، قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں؟ یہ سوال ایجاد کیوں ہوتا ہے قرآن میں علی کا نام دکھاؤ؟ یہ سوال ایجاد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ قرآن کو اہل بیت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، قرآن کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے. اچھا تو اب سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ میں بات کو اتنا طولانی کر کے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی کلپ بنانے والا اس سے کلپ نہ بنا سکے. صلوات پڑھیے محمد والے. خیر تو یہ بنیادی فرق کیا ہے، بنیادی فرق کیا ہے میری نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ میں؟ میں جو بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہاں اس کا نام کیوں نہیں آیا، وہاں اس کا نام کیوں نہیں آیا، کیونکہ میں قرآن اور کلام اہل بیت کو معیار کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، انڈیکس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. انڈیکس میں سب کے نام آتے ہیں، معیار میں سب کا نام نہیں آتا. یعنی اچھا اگر یہ انڈیکس ہو تو کیا ہوگا؟ انڈیکس مرتب ہوتا رہتا ہے، انڈیکس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے. یعنی انڈیکس ایک دفعہ آپ نے بنا لیا، پھر اضافہ ہوا، اب آپ کو دوبارہ انڈیکس میں اضافہ کرنا پڑے گا. آپ نے کتاب میں کچھ بڑھایا، آپ کو پھر اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. زیارت عاشورہ میں جو امام صادق اپنے زمانے کے اور بعد والے زمانوں میں آنے والے یزیدوں کا نام نہیں لے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر زیارت عاشورہ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا ہر زمانے کے اعتبار سے. تو زیارت عاشورہ کو انڈیکس کی نگاہ سے مت دیکھیے، زیارت عاشورہ کو معیار کی نگاہ سے دیکھیے. جب زیارت عاشورہ کو معیار کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آئے گا، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. یعنی کیا؟ یعنی اس یزید کے آئینے میں یزید سے پہلے آنے والے یزیدیوں کو بھی پہچانو، یزید کے بعد آنے والے یزیدیوں کو بھی پہچانو. یا علی اللہم لعن اول ظالمن، اول ظالمن یزید نہیں ہے، یزید سے پہلے آیا ہے. اگر یہی معیار ہے کہ جس کا نام آیا صرف اسی پر لعنت کی جائے گی تو ہرملا کا نام دکھائیے، دکھائیے خولی کا نام دکھائیے، جتنوں نے وہاں پر سید الشہداء کے لاشے کو پامال کیا تھا ان کے نام دکھائیے. کیوں نام نہیں آ رہے؟ کیونکہ یہ انڈیکس کی کتاب نہیں ہے، کئی جلدی زیارت بتانی پڑے گی اگر سب کے نام آ جائیں تو. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ معیار اور کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ شمر کے کردار میں ہرملا کو بھی دیکھو، شمر کے کردار میں خولی کو بھی دیکھو، اور شمر کے کردار میں قیامت تک آنے والے یزیدیوں کا چہرہ بھی دیکھو. تو بنیادی کانسیپٹ کیوں کلیئر نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ میں اور آپ انڈیکس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں معیار دینا چاہ رہے ہیں. جب انڈیکس کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب انڈیکس کی نگاہ سے دیکھیں گے تو قرآن میں علی کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے, زیارت عاشورہ میں زمانے کے یزید کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ انڈیکس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, معیار کی نگاہ سے نہیں دیکھ. تو یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر کہ جب دید واضح نہیں ہو, جب نہیں پتا کہ کیا دیا جا رہا ہے اور کس جہت سے دیا جا رہا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر مشوش پریشان ہو جاتا ہے, پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے, کس راستے پر جائے اور کس راستے کو چھوڑے. تاکہ آپ فلسطین کو کربلا سے کیوں ملاتے ہیں؟ تو اب بہت معذرت کے ساتھ میں جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ فلسطین کی اوقات کیا ہے کہ فلسطین کو کربلا سے ملایا جائے؟ اور میں یہ سخت جملہ جان بوجھ کر کے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی رازق و مرزوق ایک مقام پر نہیں ہو سکتے. رازق کا مقام اور ہوتا ہے, مرزوق کا مقام اور ہوتا ہے. فلسطین رزق لے رہا ہے کربلا سے, فلسطین مرزوق ہے, کربلا رازق ہے. اور قیامت تک جس کو بھی حیات کا رزق چاہیے اسے کربلا کے دروازے پر آنا پڑے گا. فلسطین کا ذکر کربلا کے مقابلے پر نہیں ہو رہا, بلکہ فلسطین کا ذکر ہو کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو کون کون ہے جس نے زندگی کا درس کربلا سے لیا ہے. یہ چیزیں کیوں واضح نہیں ہیں؟ اس لیے واضح نہیں کیونکہ دید واضح نفع کا باعث نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ دید قرآنی اور دید اہل بیتی نہیں ہے. جب دید قرآنی اور دید اہل بیتی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر انسان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیا, بالکل واضح ہو جائے گا, بالکل انسان کے لیے شفاف پیور کلیئر سامنے آ جائے گا کہ صورتحال کیا. بس کے لیے آئے ہیں. اگر فہرست کے مطابق دیکھو گے تو فہرست اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے, معیار اپڈیٹ نہیں ہوتا. اہل بیت کا کلام اپڈیٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا کلام معیار پرووائڈ کرتا ہے. جب معیار مل جائے, اس معیار کو لے کر کے اپنے زمانے میں نکلو اور اس معیار کے آئینے میں اپنے زمانے کے یزید کو تلاش کرو. تو گفتگو آج اسی مقام پر رک جائے گی, کل انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرو. عزیزان گرامی قدر, وہ سخت ایام اہل بیت کے گھرانے پر اور خاص طور پر سید الشہداء کے گھرانے پر کہ واقعا بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے جیسے کربلا سے زیادہ مصیبت کے ایام, کیونکہ کربلا میں مردوں کا مقابلہ مردوں کے ساتھ تھا. یہ وہ مارکہ ہے اور وہ مرحلہ ہے کربلا کا کہ جس میں چند پست فطرت لوگ ہیں اور سامنے وہ پاک ذوات مقدسہ اور وہ اہل بیت کے حرم ہیں اور وہ رسول اللہ کے گھر کے حرم ہیں اور وہ بناتے رسول ہیں کہ جنہوں نے کبھی شاید اتنے پست مردوں سے بات بھی نہ کی. سخت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کردار ہے ہمارے پاس کربلا کے میدان میں زہیر ابن قین. جب سید الشہداء سے آ کر کے جڑے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. زوجہ نے کہا کہ کیوں, کیا وجہ؟ تو کہا کہ طلاق اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ عرب میں دستور یہ ہے, رواج یہ ہے کہ جب وہ مردوں کو قتل کر لیتے ہیں تو وہ عورتوں کو اسیر کر لیتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوئی میرے قتل ہونے کے بعد اسیر کرے. ایک دفعہ زوجہ نے کہا کہ میں اکیلی عورت تو نہیں ہوں کاروان میں, میں اکیلی خاتون تو نہیں ہوں, زینب و ام کلثوم بھی ہے, حسین کے گھر کی مستورات بھی ہیں, حسین کے گھر کی خواتین بھی ہیں, رسول اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں. ایک دفعہ زہیر کو جلال آیا اور جلال کے عالم میں کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی اپنا مقایسہ نبی زادیوں سے کرتی ہے؟ اگر کوئی جنگ ہو بھی گئی اور حسین مارے بھی گئے تو کس کی مجال ہے کہ زینب کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے؟ کس کی مجال ہے کہ زینب و ام کلثوم کی طرف دست درازی کرے؟ ایک دفعہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے. زہیر نے اس کو کوفہ روانہ کر دیا, کوفہ جا کر کے رہنے لگی. 10 محرم کو 11 محرم کی صبح یہ خبر پہنچی کوفہ میں کہ کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر کو قتل کر دیا. سمجھ گئی کہ میرا شوہر زہیر بھی اسی لشکر میں مارا گیا۔ ایک دفعہ اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام کو بلا کر کے کہا کہ میرا ایک کام کرے گا۔ غلام نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ دیکھ کربلا کے میدان میں حسین مارے گئے، حسین کے ساتھ زہیر بھی مارے گئے۔ حسین نبی کے نواسے ہیں، حسین کو سب جانتے ہیں، عباس کو سب جانتے ہیں، علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں، قاسم حسن مشتبہ کے بیٹے ہیں۔ اگر قتل کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، کسی نہ کسی نے دفنا دیا ہوگا، لیکن میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک کام کر، یہ کفن لے کر کے جا کربلا کے میدان میں، زہیر کی لاش تلاش کرنا، زہیر کے لاشے کو کفن پہنانا، زہیر کی لاش کو دفن کر دینا، تو واپس آئے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ غلام روانہ ہوا، یہاں حساب لگانا شروع کیا، حساب لگانا شروع کیا کہ اتنا وقت لگے گا جانے میں، اتنا وقت لگے گا غسل و کفن میں، اتنا وقت لگے گا واپس آنے میں۔ کیا دیکھا کہ اس حساب سے کچھ پہلے غلام واپس آ گیا، دروازے پر دستک دی، زہیر کی زوجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ غلام ہاتھ میں کفن لیے سر کو جھکائے کھڑا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھ کے سوال کیا، کیا تجھے کربلا کی زمین نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں، مجھے کربلا کی زمین مل گئی تھی۔ کیا تجھے زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ کہا نہیں، مجھے زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا۔ اچھا، تو پھر زہیر حسین کے ساتھ تھے نا، کسی نہ کسی نے زہیر کو بھی کفن پہنا دیا ہوگا، کسی نہ کسی نے زہیر کو بھی دفن کر دیا ہوگا، اسی لیے تو یہ کفن واپس لے کر کے آیا ہے نا۔ ایک دفعہ آنسو بہا کر کے کہا، میں کیا کرتا، کفن ایک تھا، لاشے 72 تھے، مجھے شرم آ رہی تھی، میں زہیر کو کفن پہنا دوں، کربلا کے میدان میں نبی کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا بے گور و کفن پڑا تھا۔ عزیزوں، مسلمانوں کے شہر میں کوئی مسافر مر جائے نا، کوئی آگے بڑھ کے اس کے کفن کا انتظام کرتا ہے، کوئی آگے بڑھ کے اس کے لیے قبر خریدتا ہے، کوئی آگے بڑھ کے اس کو دفن کرتا ہے۔ سب کہتے ہیں غریب الوطن تھا، شہر کا رہنے والا نہیں تھا، مارا گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آؤ چل کے اس کا جنازہ پڑھیں، آؤ اس کو کفن دیں، آؤ اس کو دفن کریں۔ لیکن عزیزوں، سید سجاد نے ایک عجیب جملہ کہا، کہ پھوپھی اماں، لگتا ہے یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اگر مسلمان بھی سمجھتے ہوتے میرے بابا کے لیے کفن کا اہتمام کرتے، یہ اپنے لاشوں کو دفنا رہے ہیں۔ نبی کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا، کربلا کے میدان پر بے گور و کفن پڑا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ، اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کی محبت کو، عزائے سید الشہداء کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین دلوں میں حاجتیں لیے آئے ہیں، پروردگار ان کی حوائج کو مستجاب فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار، جو دنیا میں گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتے، حسین کے نام پر چلے آتے ہیں، قیامت کی گرمی میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگار، جو دنیا میں حسین کے نام پر پانی پلاتے ہیں، قیامت کے دن حسین کے نانا رسول اللہ کے ہاتھوں سے سیراب فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دام درہم سخن قدم عزاداری کی، عزاداروں کی، عزا خانے کی حفاظت کرنے والے، خدمت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار، پرچم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار، لشکر اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مظلومین مستضعفین بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد و نصرت فرما۔ ظالمین مستکبرین بالخصوص اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے والے علماء کرام مراجین نظام مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں، ہمارے بچوں کو ان کے خدمت گزاروں میں، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاء النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔